بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أولياء الله کے ملفوظات ان کے ارشادات میں بڑی تاثیر ہے اور بڑا نفع ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور خاص طور سے ان کے مکاتیب بھی کافی چھپے ہیں اور آج تک دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ان سے پہلے بھی بعض اکابر کے ارشادات، ملفوظات، مجلس کے بیانات تو چھپے ہیں تھوڑے تھوڑے، جو بہت پرانی اردو ہو چکی ہے اور اب ہمارے لیے تو بالکل ناقابل استفادہ جیسی ہے. لیکن یقیناً یہ اس صدی میں حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور پھر اس کے بعد حضرت کے خلفاء اور بہت سے اکابر کے ملفوظات کا ایک سلسلہ چلا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی وہی نفع ہو رہا ہے. مختلف باتیں ہیں، فرمایا کہ کامل مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر اور جس کا باطن ہو مثل باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر امر اور ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے قبلہ اور کعبہ ہو. یعنی جب انسان اپنا ظاہر اور باطن دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نقل کرنے لگے گا، نقل ہی ہے حقیقت تو کہاں، لیکن نقل میں بھی وہی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اصل میں عطا فرماتے ہیں. ہم کمزوروں کے لیے اور ہم ضعیفوں کے لیے تو نقل کر لینا بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ نقل ہی کو قبول فرما لیں. تو ظاہر بھی ہمارا ویسا ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور باطن بھی ویسا ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ہے، تو بس پھر انسان کامل ہو گیا، کامل اور مکمل ہو گیا. خواجہ عبید اللہ احرار مشہور اکابر میں ہیں، وہ فرماتے ہیں بر ہوا پری مگسے باشی، بر آب روی خشے باشی، دل خود بدست آر کے کسے باشی. فارسی ہے ماشاء اللہ، ان کی زبان فارسی تھی، کہ تم اگر ہوا پر اڑو گے تو مکھی ہوگے. مکھی کیا ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی آدمی ہوا پر اڑتا ہوا نظر آئے گا بڑا بزرگ جا رہا ہے. یہ ہیں صحیح معنی میں بزرگ، کہنے کے مکھی اس سے بڑی بزرگ ہے. بر ہوا پری مگسے باشی اور بر آب روی خشے باشی، اگر پانی پر تم چل رہے ہو تو خسو خاشاک گھاس کے تنکے جو ہیں وہ بھی پانی پر چلتے ہوتے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا لکڑی ہے اور گھاس پھوس ہے، وہ سب پانی پر ڈال دو، اندر ڈوبتی نہیں ہے، وہ تیرتی رہتی. تو اگر کوئی آدمی کتنا ہی ایسا آدمی بن جائے جس کو کہتے ہیں بھائی بزرگ ہے اور پانی پر تیر رہا ہے، تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہ لکڑی ہے، کچھ بھی نہیں بنا. دل بدستار، دل بدستار، دل ہاتھ میں لو، یعنی اپنا دل ہاتھ میں لو، مراد یہ کہ محبوب کی اتباع میں اپنے دل کو فنا کرو کہ کسے باشی، کچھ ہو جاؤ گے. کسے کے معنی کچھ ہو جاؤ گے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے پھر انشاءاللہ نسبت قائم ہوگی. کسے پر کیسے بھی ہے، حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں تو جس طرح چاہے آدمی رہ لے، اچھے حال میں بھی انسان رہتا ہے، برے حال میں بھی رہتا ہے، کمزور حال میں، غریب، فقیر، مسکین، لیکن وہاں پر ہمارا حال اچھا ہو جائے بس یہ ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور اسی طرح یہ شعر ہے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. بہت سی مرتبہ بالکل ظاہر کے اعتبار سے انسان کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہے، کوئی اس کو اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی اس کا اثر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہہ لیجیے بزرگوں کی برکت سے، اولیاء صالحین کی صحبت سے، اور ذکر اللہ کی کثرت سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور بعض مرتبہ انسان ظاہر میں بہت اونچا ہوتا ہے، ٹپ ٹاپ میں ہوتا ہے، دولت میں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے عہدوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک دم گر جاتا ہے، کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں رہتی. تو کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. فرمایا کہ فنا کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے محبت کا. انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، اور اصلاحی بیانات میں بھی جو مضمون آ رہا ہے اس میں توازو کی بات آئے گی، تو مضمون ایک دوسرے کا مل گیا. فنا کا درجہ، فنا کے معنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ختم کر دینا، سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہونا، سب کچھ ہو کر بھی آدمی اپنے کو کچھ نہ سمجھے، یہ اصل ہے. فنا کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے محبت کا. یہ تمام تعلقات غیر اللہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ کوئی نہ معبود ہونے میں شریک رہے، جو حاصل ہے لا الہ الا اللہ کا، اور نہ مقصود ہونے میں شریک رہے، جو حاصل ہے فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا کا، اور نہ سالک کی نظر میں یعنی خود اپنی نظر میں موجود ہونے میں شریک رہے، جو حاصل ہے کل الشعین حالکن اللہ وجہ کا. عجیب، یعنی فنا سکھا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا تصور ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو، جس کی طرف انسان سر ٹیکے، ماتھا ٹیکے، اس کی عبادت کرے، اس کو کوئی بڑا درجہ دے، بڑا مرتبہ دے، کوئی نہیں ہے. اور مقصود ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کسی سے کوئی انسان کا مقصود حاصل نہیں ہوتا. تو قرآن کریم میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّ أَحَدًا. کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے، اللہ ہی معبود، اللہ ہی مقصود. اور پھر آگے بڑھے تو سالک کی نظر میں موجود ہونے میں بھی کوئی شریک نہ رہے، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ، سب کچھ فنا ہو جائے، خود اپنی ذات بھی فنا ہو، اپنی ذات کو بھی فنا کر دے کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں، میری بھی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے، ہیئت یعنی شکل و صورت، اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. بس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے. شاید اس میں اشارہ ہے کہ کم سے کم اپنے ظاہر کو پہلے بنانا شروع کر دے، اور ظاہر کو بنانا آسان ہے. کسی بزرگ کے کلام میں یہ بات دیکھی کہ ظاہر بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، منٹوں میں آدمی بن جاتا ہے. لباس بدل گیا، شکل بدل گئی، داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا حضور کی سنت کے مطابق، بس دیکھو پوری شکل آ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس اور حیات اختیار کرنا انسان کے لیے آسان ہے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ قلب پر بھی اثر پڑے گا, کہ قلب بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جائے گا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو ساحرین آئے تھے, جادوگر, اور فرعون کے حکم پر آئے تھے, بڑے انعام کی لالچ میں آئے تھے, بڑی امیدیں تھی ان کو کہ خوب ملے گا, تو موسیٰ علیہ السلام کے سحر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ان کے لباس کی بھی شکل اختیار کی. موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتے تھے ویسے لباس پہن کر آئے تاکہ برابر کا اثر ہو, برابر کا مقابلہ ہو. تو کوشش کی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کے بدلنے کو باطن کے بدلنے کا سبب بنا دیا اور ایمان میں داخل ہو گئے. کہاں تو آئے تھے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے اور دنیا کی لالچ تھی, لیکن جب ناکام ہو گئے اسی وقت ایمان قبول کر لے. آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لاتے ہیں. اس ظاہر کی تبدیلی کا اثر باطن پر فوراً پڑ گیا. اور یہ ہے بھی واقعی حقیقی بات ہے, آپ کو ایسا لباس پہنیں گے دنیا دار تو ویسے خیالات بھی دل میں آتے ہیں, ویسی باتیں ذہن میں منتقل ہوتی. اور صالحین کا لباس اختیار کر لو, نیک لوگوں کا لباس, آٹومیٹک فرق شروع ہو جائے گا, دل میں کچھ اور باتیں آنی شروع ہو جائیں گی, بزرگانہ صورت. عالمگیر جس کو دنیا جانتی ہے, کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا, اس کو بزرگوں سے بڑی محبت تھی, تلاش کرتا تھا کہاں بزرگ ملے, صالحین ملے, ان سے دعائیں لیں. تو ایک مرتبہ کوئی چور تھا یا بہروپیہ تھا, نہیں چور تھا یا کچھ تھا بال, وہ کچھ مانگنے کے لیے گیا عالمگیر کے پاس. تو ایسا کہ کوئی قدعی بہروپیہ کہتے ہیں, ایک زمانے بہروپیوں کا بڑا زور تھا کہ آدمی الگ الگ شکل بنا کر کچھ مانگتا تھا. تو شاید وہی گیا, اس نے کوئی سوال کیا تو عالمگیر نے کوئی توجہ نہیں دی اس کی طرف, اور معمولی کوئی چیز جیسے فقیروں کو پیسے دے دیا ہوگا. اس کو بڑی امید پر وہ گیا تھا بادشاہ کے پاس کہ چلو میں جا رہا ہوں مانگنے کے لیے, مجھے کچھ مل جائے گا. جب کچھ نہیں ملا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا, اب میں کوئی شکل کرتا ہوں. تو سارا لباس نکال لیا, جنگل میں چلا گیا بیابان میں, اور بزرگوں کا لباس پہن کر وہاں ذکر شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ ایک دو آدمی آئے, اس کے مرید بن گئے, اس کے متعلق بن گئے, اور پھر شہرا ہو گیا کہ بھائی فلاں آدمی بہت بڑا بزرگ ہے, انہیں پتہ چلا, پوری شکل بدل دی اپنی. اور اس کے بعد پہنچا عالمگیر کو پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں کوئی بزرگ رہتے ہیں, چلو ملاقات کے لیے جائیں. تو جب وہ گئے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے, باتیں سنی, اس کے بعد کچھ ہدیہ دیا, بڑی مقدار کا ہدیہ دیا, عالمگیر بادشاہ ہے, بزرگوں کو ہدیہ دیا کرتا تھا. تو اس نے لات مار دی, نہیں چاہیے جاؤ لے جاؤ بال, واپس چلے گئے عالمگیر بادشاہ. پھر کچھ دن کے بعد پھر وہی بہروپیہ اس کے پاس گیا کہ مجھے پہچانا, تو کہا نہیں پہچانا. خیپ غور کیا کہ اچھا تو وہی بہروپیہ ہے جو بزرگ بن کر آیا تھا. کہنے لگا ہاں, تو بھائی میں نے تو سب کچھ مانگنے کی ترکیب کی تھی کہ تمہیں دھوکے میں ڈالوں. اچھا بھائی ٹھیک, جب مانگنے کی ترکیب تھی, جب میں نے تجھے ہدیہ دیا تھا پھر واپس کیوں کیا؟ اس لیے واپس گیا تاکہ بزرگوں کی پوری نقل دکھا دوں, بزرگوں کی پوری نقل دکھا دوں. تو ایسے ہوتے ہیں بہروپیے, آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ نقل سے عجیب حالات آدمی کے بدل جاتے ہیں. आदमी कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला नियत भी सही कर देते हैं, सही हो जाती, बसा औकात आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ख़ास बरकत का राज यह है कि जो शख्स आपकी हैयत बनाता है उस पर खुदा ताला को मोहब्बत और प्यार आता है कि ये मेरे महबूब का हम शक्ल है। बस ये वसूल का सबसे करीबी रास्ता, अकरब तरीक़ यानी करीबी रास्ता है। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिर में बातिन में अल्लाह वालों की नकल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ एक मज़मून ये भी है, फरमाया कि अल्लाह ताला के महबूब और मुहिब बनना चाहो, महबूब भी और मुहिब भी, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें और हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। महबूब और मुहिब बनना चाहो तो आमाल में हिम्मत करके शरीयत के पाबंद रहो, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी। ज़ाहिरी अहकाम शरीयत पर भी अमल करो, बातिनी अमल शरीयत पर भी अमल करो, और अल्लाह अल्लाह करो, और कभी कभी अहलुल्लाह की सोहबत में जाया करो, और उनकी गैबत में जो किताबें वो बताएं उनको पढ़ा करो। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मोहब्बत भी पैदा होगी और बंदा अल्लाह ताला का महबूब बन जाएगा। अल्लाह ताला हमको ये सिफत नसीब फरमाए, तौफीक अता फरमाए। कल बात चली थी हुस्न खुल्क पैदा करने के लिए ज़रूरत है इंसान में सब्र और तहम्मुल पैदा हो। आज दूसरा उन्वान है, अल्लाह ताला को तवाज़ो पसंद है। दूसरी चीज़ यह है कि अपने अंदर तवाज़ो पैदा करें। अल्लाह जल्ल शानु हदीस का मज़मून है, फरमाया अल-किब्रियाउ रिदाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल-किब्रियाउ रिदाई, बड़ाई मेरे लिए है। इंसान क्या बड़ाई अपने लिए साबित करता है? अव्वल तो उसके पास कुछ कमाल है जिसे ज़ाहरी तौर पर कमाल कहा जाए, वो सब कुछ अल्लाह जल्ल शानू का दिया हुआ है, सब कुछ अता किया हुआ है, ज़ाती कुछ नहीं है। आखिर किस बात पर बड़ाई हो, घमंड हो, अब्दियत पैदा होनी चाहिए, तवाज़ो होना चाहिए। इस अब्दियत और तवाज़ो वाले रास्ते से आदमी अल्लाह तक जल्दी पहुंच जाता है। सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी, जिनको पीराने पीर के नाम से दुनिया जानती हैं, उस दौर के बड़े अकाबिर औलियाउल्लाह में, और आज तक उनकी विलायत मुसल्लम और मुत्तफ़क अलैह है। उनके ज़माने के बुज़ुर्ग थे सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं अल्लाह ताला तक पहुंचने के बहुत रास्ते मुझे नज़र आए, अल्लाह ताला तक पहुंचने के बहुत रास्ते मुझे नज़र आए, हर रास्ते पर कसरत नज़र आई। कोई नमाज के ज़रिए अल्लाह तक पहुंच रहा है, कोई रोज़ों की कसरत से अल्लाह तक पहुंच रहा है, कोई कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह तक पहुंच रहा है। ये सब वसूल इल्लाह के रास्ते हैं। लेकिन फरमाया कि हर रास्ते पर भीड़ नज़र आई, बेशुमार लोग हैं हर लाइन में, नमाज पढ़ने वाले भी, कुरान करीम की तिलावत करने वाले भी बहुत, रोज़ों की कसरत करने वाले भी बहुत, लेकिन एक रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का मुझे नज़र आया। उस रास्ते पर चलने वाले सबसे कम, सब रास्तों में वो रास्ता नज़दीक और करीब है, उस पर चलने वाले भी कम हैं और रास्ता बिल्कुल करीब है। वो रास्ता तवाज़ो का रास्ता है। तवाज़ो के रास्ते से बंदा अल्लाह तक पहुंचता है, और तवाज़ो इंसान में, आदमी में बहुत मुश्किल से आती है। लिल्लाहियत और तवाज़ो इंसान में बहुत देर में हासिल होती है। फिर आगे हज़रत ने बाद में फरमाया कि ये चीज़ें ख़ास तौर पर यहाँ से लेकर जाएँ, तहम्मुल और सब्र और तवाज़ो और अब्दियत, یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، ہماری صفات بن جائیں، اللہ سے امید ہے کہ اصلاح بہت جلد ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو خانقاہ کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نسبت پر، اللہ کے در پر ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالی سے ہی مانگے کہ اللہ ہمیں تحمل اور صبر عطا فرمائیے، ہمارے اندر تواضع اور ابدیت پیدا فرمائیے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد راستے بہت ہی آسان ہو جائیں گے. وضو کا بیان کے سلسلے میں چند باتیں کل کہی تھی، آج غسل کے بارے میں دو تین باتیں سنائی تھیں. غسل کے معنی ہیں نانا، نہانا، جس کو ہم بات کرنا، شاور کرنا کہتے ہیں. اور جانتے ہیں غسل کرنا کس طرح ہوتا ہے، سر سے پیر تک ظاہر بدن پر پانی بہانا، اور جو حصہ ایسا ہو کہ کچھ ظاہر ہے کچھ باطن ہے، جیسے ناک اور منہ، منہ بند کر دو تو باطن اندر کا حصہ ہے، لیکن وہ کھلا بھی رہتا ہے، اس کا کھلنا بھی آسان ہے، تو وہ ایک اعتبار سے ظاہر ہے ایک اعتبار سے باطن ہے. ناک بھی کچھ کھلی رہتی ہے کچھ بند رہتی ہے، بند اس طرح رہتی ہے کہ اندر کا حصہ نظر نہیں آتا، عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اور یوں راستہ کھلا ہوا ہے. تو غسل کے اندر جتنا ظاہر بدن ہے، بدن کا ظاہری حصہ، اس تمام کو دھونا ضروری ہے، اسی میں ناک اور منہ بھی آ گیا، لہذا منہ میں کلی کرنا، اور جس کو کہتے ہیں مضمضہ عربی میں، یہ فرض اور ضروری ہے. اور یہ غسل جو ہے غسل فرض کی بات ہو رہی ہے. نفل غسل کرتے ہیں، ہفتہ واری غسل کر لیا، گرمی ہوئی پسینہ لگا، اس میں کوئی قید نہیں، جتنا حصہ دھو لو غسل ہو جائے گا. شریعت میں غسل کہتے ہیں کہ آدمی پر غسل فرض ہو جائے، تو اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، تو بدن کے جتنے حصے ظاہر کہلاتے ہیں ان سب کو دھونا اور ان پر پانی بہانا ضروری ہے. غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر ستر کی جگہ دھوئے، ہاں اس پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کرے. یہ سنت ہے، پہلے وضو کرے وہیں غسل خانے میں، پھر داہنے کندھے پر تین مرتبہ پانی بہائے، پہلے ادھر دائیں طرف، پھر بائیں کندھے پر تین مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد سر پر تین مرتبہ پانی ڈالے، یہ ترتیب، اور رگڑ کر سارے اعضاء کو دھوئے. قبلہ رخ غسل نہ کرے، ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے. یہ بھی حدیث شریف کا حکم ہے، سنت ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، بقدر ضرورت پانی استعمال کرتے تھے. ایک بالٹی پانی میں آپ نے غسل فرمایا ہے. اب آج کل نل ہے ماشاءاللہ، کھل گیا سو کھل گیا، اور آدمی کو جب تک تسلی نہیں ہوتی 15-20-25 منٹ، اس وقت تک وہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو غسل اسے نہیں کہتے، غسل یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بدن پر ایک مرتبہ کم از کم اور تین مرتبہ آخری پورا پانی پہنچ جائے، اور ایک بالٹی جس کو بکیٹ کہتے ہیں عام متن کافی ہوتی ہے، درمیانی سائز کی لے لو بڑی سائز کی لے لو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تنہائی میں غسل کرے، اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیروں کو دھوئے. غسل میں تین چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. بس یہ فرض اسی ادا سے بتلا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ منہ کو آپ اندر کا حصہ نہ سمجھیں، اس لیے ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنا یہ بھی ضروری ہے، اور تیسرے پورے بدن پر پانی بہانا. غسل جنابت میں غرغرہ کرنا واجب نہیں، غرغرہ منہ پانی لے کے اوپر غرغرہ کرتے ہیں اس کو غرغرہ کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، البتہ سنت ہے، لیکن روزے دار کو یہ غرغرہ نہ کرنا چاہیے، ख़तरा है हलक के अंदर पानी न पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाए। अगर किसी शख्स ने गुस्ल में गुस्ल फर्ज में कुल्ली तो नहीं की मगर पानी मुंह में लेकर पी गया तो देखा जाएगा कि उसने पानी पीने से पहले उसे मुंह में घुमाया या नहीं, पानी को घुमाना इधर उधर दाईं तरफ फिर पी गया हो तो कुल्ली के कायम मुकाम हो जाएगा। और अगर पानी इस तरह पिया कि पानी मुंह के किनारों तक नहीं पहुंचा बस ज़बान से लगकर हलक में चला गया तो ये कुल्ली के कायम मुकाम न होगा, कुल्ली फिर दोबारा करनी पड़ेगी। अगर गुस्ल जनाबत में कुल्ली करना भूल गया और नमाज पढ़ने के बाद याद आया तो दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ कुल्ली कर लेना काफ़ी है। कुल्ली करना भूल गया, नाक में पानी डालना भूल गया और पूरा गुस्ल करके बाहर निकल आया, अब याद आएगा ओ ये तो भूल गया है, बस जाकर थोड़ा पानी ले ले और उसका कुल्ली में कुल्ली कर ले या नाक में पानी डाल ले, काफ़ी हो जाएगा। हाँ, जो नमाज कुल्ली करने से पहले मसलन गुस्ल करके फौरन नमाज पढ़ ली और फिर याद आया कुल्ली नहीं की थी तो अब फिर आदमी कुल्ली कर ले और जो नमाज उससे पहले पढ़ी है उसका इआदा करे। गुस्ल जनाबत में बदन का कोई मामूली हिस्सा खुश्क रह जाए फिर याद आ जाए तो सिर्फ उस हिस्से पर पानी बहा देना काफ़ी है, पूरा गुस्ल लौटाने की ज़रूरत नहीं। कभी ख्याल आ गया कुछ हिस्सा रह गया कहीं पर, उतना हिस्सा धो ले काफ़ी हो जाएगा। अगर दांत खोखले हों फिर उसमें खला आ गया, कुछ हिस्सा अंदर सुराख बन गया और उनमें खाना वगैरह फंस गया हो या नाक भर गई हो तो उसे निकाले बगैर भी गुस्ल सही हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये कि दांत और नाक साफ़ करके ही गुस्ल करे क्योंकि पानी पहुंच ही जाता है। अगर नाक में रुतूबत सूख कर चिपक गई है या नाखून में आटा सूख गया है या बदन पर कोई ऐसी चीज़ लगी है जो खाल तक पानी पहुंचने में माने यानी पानी नहीं पहुंचता तो उन चीज़ों को साफ़ किए बग़ैर गुस्ल दुरुस्त न होगा। किसी ने नकली दांत लगा रखे हों तो दांत दो किस्म के होते हैं, बाद निकल जाते हैं बाद जम जाते हैं, तो जो जम गए तो उसका तो सवाल ही नहीं है, लेकिन जो अलग होते हैं अगर निकाल ले अलग तो बेहतर है वरना कोई इतना हरज नहीं है। बस ये चंद मसाइल है। गुस्ल खाने और बैतुल खला में बिला ज़रूरत बातचीत ना करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो बातचीत की इजाज़त है, मसलन किसी ज़रूरी बात का जवाब देना पड़ जाए तो मना नहीं। नाफ के सुराख में भी पानी पहुंचाना गुस्ल की तकमील के ज़रूर, नाफ ये है बीच में टूटी होती, बाद में होता वो अंदर गहरी होती है तो पानी वहाँ नहीं पहुंचता जल्दी में, तो उसको भी पानी पहुंचाया जाए। गुस्ल के शुरू में बाकायदा वज़ू करना मसनून है, लेकिन अगर वज़ू के बग़ैर गुस्ल कर लिया जाए तो अब बाद में वज़ू की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, जो गुस्ल में वज़ू आ ही जाता है, हाथ पैर मुंह सब कुछ धुल ही जाता है, इसलिए कि तमाम आज़ा पर पानी पहुंचने की वजह से गुस्ल के साथ वज़ू भी हो जाता है। जुमा के दिन जुमा का गुस्ल मसनून है, ईदेन के दिन ईद का गुस्ल मसनून है, लेकिन ये गुस्ल नमाज के लिए सुन्नत, ये फरमाया ये सुन्नत सही कौल के मुताबिक जुमा से पहले गुस्ल करने ही से हासिल होगी, जुमा के बाद गुस्ल करने से सुन्नत जुमे के दिन के गुस्ल की हासिल नहीं होगी। अगर ईद और जुमा एक दिन पड़ जाए और उस रोज़ गुस्ल जनाबत की भी ज़रूरत पेश आ जाए, तीन गुस्ल जमा हो गए, जुमा भी है ईद भी है और फर्ज गुस्ल भी आ गया है, तो एक ही गुस्ल से सब काम बन जाएगा, जुमा और ईद की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। चलो आसान कर दिया काम। آگے بولیے عثمان، سنا دو کچھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص خاص اعمال پر جنت میں تعمیر کی بشارت، تعمیر مسجد پر جنت میں محل کی بشارت. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے والے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے حق تعالی شانہ جنت میں محل بنائیں گے. ارشاد نبوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائیں گے. مسجد آنے والے کا جنت میں اعزاز، مسجد آنے والے کا جنت میں اعزاز. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جو شخص صبح یا شام کسی بھی وقت مسجد میں آئے، اللہ جل شانہ ہر مرتبہ آنے کے بدلے اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان، رہائش اور کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں. تسبیح و تحمید وغیرہ اذکار پر جنت میں درخت لگیں گے. واقعہ معراج سے متعلق ایک طویل حدیث میں آیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرأ امتك منی السلام واخبرهم ان الجنة طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت وفی روایت من قال سبحان اللہ غرس له شجر فی الجنہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس رات مجھے معراج کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جنت کی مٹی انتہائی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بے حد میٹھا ہے، مگر وہ چٹیل میدان ہے، ہموار اور خالی زمین ہے، اندر کوئی درخت اور پانی نہیں. اس کے درخت سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. ان کلمات ذکر کو جتنا پڑھے گا اس کے لیے جنت میں اتنے ہی درخت لگائے جائیں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا گیا. فائدہ: اس امت مرحومہ کی شان محبوبیت و عظمت اور علو مرتبت کی بنا پر جلیل القدر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے لاڈلے فرزند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ساتویں آسمان سے سلام کا تحفہ بھیج کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بے پناہ تعلق و محبت کا اظہار فرمایا ہے، تو اس محبت کے شکریہ میں امت محمدیہ کے ہر ہر فرد کو زیبا ہے کہ اس حدیث میں جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام پڑھے یا سنے تو جواب میں علی نبینا و علیہ السلام کہے، اور جنت کے درخت سبحان اللہ وغیرہ کلمات ذکر ہے. اس پیغام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اپنی امت کو آگاہ کر دیجئے کہ ان کلمات ذکر وغیرہ کے پڑھنے کی برکت سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے، اور ان کلمات کے پڑھنے کی بدولت اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں. اس لیے جو شخص جتنا پڑھے گا اتنے ہی زیادہ درخت اس کے لیے جنت میں لگائے جائیں گے. یہ پیغام گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کلمات کا ورد رکھنے والا جنت کی پرسکون بہار، راحت بھری فضا، سرور آمیز ہوائے، پر لطف غذائے، دل دوز مشروبات، وفا شعار بیویاں، حور و غلمان، اطمینان بخش ماحول اور وہاں کے چین و سکون کا حقدار ہوگا. اور یہ کلمات درخت کی شکل میں متبدل ہو کر اہل جنت کی حیات ابدی کے ضامن ہوں گے۔ پھر فارسی کا شعر ہے، ترجمہ: وہ لوگ ہرگز نہیں مرتے جن کا دل عشق حقیقی کی تیش سے زندہ ہو گیا ہو، دنیا کی رجسٹر پر ہمارے لیے ہمیشہ رہنا لکھا ہوا ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت درختوں سے خالی ہے، جبکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں جنت کے درختوں کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ترجمہ: اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہے کہ بہتی ہے ان کے نیچے نہریں۔ اس آیت اور اسی جیسی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں درخت ہوں گے، کیونکہ باغ درختوں کی جھرمٹ کو کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی جنت کے درختوں کا ذکر ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں بھی وارد ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلہا 100 عام لا یقطعها فقرؤوا ان شئتم وظل ممدود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ تیز رفتار شہ سوار اس کے سائے میں 1 سال تک چلتا رہے گا، 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی اس کو پار نہیں کر سکے گا۔ اور بطور دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیت وظل ممدود پڑھ لو اور اس میں پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ باغات ہی کی وجہ سے اس دار الثواب کا نام جنت رکھا گیا، تو پھر جنت میں درخت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: جنت کی 2 قسمیں ہیں۔ یوں تو اس سوال کا علماء امت نے کئی طرح سے جواب دیا ہے، لیکن سب سے بہتر جواب وہ ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اپنی طرف سے دیا ہے۔ موصوف اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو کم سے کم 2 جنت عطا کی جائے گی۔ ایک تو اللہ جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے، اس میں انسان کے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اس جنت میں باغات، نہریں، خدام، محلات، حوریں، سب طرح کی نعمتیں پہلے سے تیار اور موجود ہوگی۔ اور دوسری جنت انسان کو اعمال کے سبب سے ملے گی۔ اسی جنت کے بارے میں حدیث مذکور میں کہا گیا ہے کہ وہ چٹیل میدان کی طرح ہے، اس میں باغات و محلات نہیں، انسان ذکر و عبادت کرتا رہے گا اور اس میں باغات و محلات، نہریں تیار ہوتی رہے گی۔ یہ جنت مؤمن کو بصورت عدل ملے گی۔ غالباً اسی جنت کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور ایک آیت کریمہ: ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے، جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے ہے 2 باغ۔ یعنی جس کو دنیا میں ڈر لگا رہا ہے کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا اور پوری طرح تقوا کے راستے پر چلا، اس کے لیے وہاں 2 عالیشان باغ ہے جن کی صفات آگے کی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ فوائد عثمانی میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی مطلب ہے صوفیاء کرام کے قول جنت فی الدنیا و جنت فی العقبہ کا، جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں منقول ہے۔ صوفیاء کے اس قول کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کے لیے 2 طرح کی جنت ہوگی: ایک جنت دنیا میں کیے ہوئے اعمال سے آباد کی جائے گی، اور ایک جنت اللہ جل شانہ اپنے خصوصی فضل سے آخرت میں عنایت فرمائیں گے، واللہ اعلم۔ روزانہ 12 رکعت پڑھنے پر جنت میں محل کی بشارت۔
سبحان اللہ۔